أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. آواز ٹھیک ہے. چلیے تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. سورة کہف کے شروع سے. ریڈی؟ جی کھول لیجیے اور اس کے بعد پھر آج کا لیسن شروع ہوگا. واپس آ جائیں حدیث سے قرآن پہ. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی کیا پرابلم ہے جی؟ آپ لوگوں نے پہلے سے نہیں سیو کیا ہوتا نا جی. آن لائن سے آپ پلے کیجئے پلیز. شاہین ہینڈ ریز کیجیے. اوکے آپ اب ادھر سے کھول سکتی ہیں مائک. نہیں آن لائن سے آپ سنوا سکتے ہیں کہ آپ کا نیٹ ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ شروع کیجیے. میں
بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم
شیطان الرجیم چلیے جی شروع کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبق نمبر 150 آیت نمبر 9-18 سورة الكهف لیسن نمبر 150 آیت نمبر 9-18 سورة الكهف آیات پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ سورة الکہف کا بنیادی تھیم دجل ہے یعنی دنیا کا دھوکہ اسی لیے اس کو ہر جمعے کو پڑھنے پر فتنہ دجل سے نجات کی بات احادیث میں ہم پڑھ چکے اس حصے میں اس سے پہلے والے میں ہم دیکھ چکے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز ایک آزمائش کے لیے پیدا کی گئی لیکن اس آزمائش اور اس دنیا کے دھوکے سے جو لوگ نکلتے ہیں اب آگے ان کی عملی تصویریں ہیں یہاں سے آیت نمبر 9-26 تقریباً 26 تک اصحاب کہف کا قصہ ہے جو سب پوچھے گئے سوالوں میں سے سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا جواب ہمیں اس میں ملے گا خاص طور پہ جو حصہ ہم آج پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب سارا ہی معاشرہ ایک رخ پہ چل رہا ہو تو اس وقت جو لوگ اللہ کے نام پر اٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیسے کرتا ہے یعنی خاص طور پہ آج کے حصے میں آزمائشیں مشکلات اور دین کے لیے اٹھنے کے لیے نکلنے کے مرحلے کیا ہوتے ہیں جوانوں کے اندر جب روح پیدا ہوتی ہے تو ان کو پھر زمین پہ نہیں آسمانوں پہ منزل دکھتی ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا وہ شعر کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں بس اس شعر کی تفسیر ہے آج کا سبق اور ہم دیکھیں گے کہ درد جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گردگے ظالم میں شبت پر حسکر فارسی کا شعر ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے بڑھاپے میں تو لومڑی بھی توبہ کر لیتی ہے لیکن پھر کیا فائدہ اب تو شکار پکڑا ہی نہیں جا رہا تو لہذا جوانی کی اہمیت ایک اور شعر آج کے اس سبق کے اوپر پورا اترتا ہے علامہ اقبال اس دور کے نوجوان کو کہتے تھے آج کے نوجوان کی تو بات ہی نہ کریں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا ستارہ تو حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کی حالت کب بدلتی ہے جب وہاں वहां के यूथ के अंदर दीन की जरूरत पैदा होती है। आइए आयात को लेते हैं। इसका अंदाज थोड़ा सा आपको बता दूं कि चूंकि कहानी है, कहानी का तरीका क्या होता है कि उसको सुन लें, फिर बाद में उसमें से मॉरल लें। मैं कोशिश करूंगी साथ साथ आयतों की वजाहत के दौरान भी आपको कुछ चीजें बताऊं, लेकिन पूरी कोशिश यही रखूंगी कि एक दफा इस सारे को हम गो थ्रू कर लें और फिर अगले हिस्से में इसको डिस्कशन पे लेंगे। ठीक है, तो किससे शुरू होता है? आयत नंबर 9 से। औसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। أم حسبت أن أصحاب القحف والركيم كانوا من آياتنا عجبا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم یعنی تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کیسی نشانی تھی ان کی؟ آیت نمبر 10 کو دیکھے گا۔ اس اول فتشت للقحف، جبکہ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر کیا کہا؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، وهيئ لنا من امرنا رشدا، اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ، یعنی ہمارے معاملے کو آسان کر دے۔ اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آیت 11، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے۔ جیسے بچے کو سلانے کے لیے ماں اس کے کانوں پہ تھپکتی ہے نا، جس سے بچہ جلدی سو جاتا ہے، کیونکہ جب کانوں سے آوازیں آنی بند ہوتی ہیں نا تو نیند کا پردہ جاری ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا کہ مرنے کے وقت سب سے آخر میں ہمارے کان چھوڑتے ہیں، یعنی کان جب کام کرنا چھوڑتے ہیں نا تو اس دنیا سے پھر ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا۔ اس سے آگے بھی ہے، لیکن جیسا کہ آیتوں کے ساتھ ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں ایک کہانی ہے۔ سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں کے لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لہذا مدینہ کے یہود نے قریش کو پرووک کیا کہ جاؤ محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ قصہ سناتے ہیں، اور بات شروع ہوتی ہے ام سے۔ ام کا عربی زبان میں استعمال دو طرح سے آتا ہے، یا ایک معنی ہوتا ہے یا اور کے معنوں میں انگلش میں، اور کیا وٹ ہاؤ اس طرح کوشچننگ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ام کا یا تو معنی کیا ہے یا خواہ، یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، دو کو جوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی پچھلی بات کو جوڑا جاتا ہے متصل، اور مقطع دونوں کو الگ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ حرف عطف ہے، یعنی جیسے واو ہوتا ہے نا اس طرح ام بھی ہے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا تم نہ ان کو ڈراؤ۔ اسی طرح ہم یقولون افترا میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو ام حسب تک ہم دو ترجمے کر سکتے ہیں، پہلا کیا، یا تم سمجھتے ہو، پہلا ترجمہ، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا انداز کیا ہے، ام حسبت، کیا تم سمجھتے ہو۔ تو جب اس سینس میں کریں گے نا کیا، تو یہ انکار ہوگا، یعنی تم ٹھیک نہیں سمجھتے۔ مراد یہ ان اصحاب القحف، یہ کہ غار والے، کہف کا لفظ وہی ہے جو انگلش میں کیو ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لفظوں کی عربک اور انگلش مل جاتی ہے، کہف کیو، غار، پیچھے بات ہو گئی تھی کھلے منہ والی غار جس کو دور سے دیکھ سکے، یعنی اصحاب کہف کون تھے، یا پھر ور رقیم۔ یہ رقیم کیا ہے؟ رقم سے، ر قاف میم، لکھنے کے معنوں میں۔ قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب، یعنی انسان کا نام ہے، مال ہے۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ فلاں نے تاریخ رقم کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں مراد ہے رقیم سے وہ تختی جو قبر کے پیچھے لگتی ہے، سمجھ لیں، وہ تختی جس پر کچھ لوگوں کے نام تھے۔ اب یہاں سوال کیا ہے کہ یہ صحاب کہف کی بات تو ہم پڑھ رہے تھے، یہ صحاب رقیم کون ہو گئے؟ تو پہلی اس کی تفسیر کیا ہے کہ یہ ایک ہی گروپ کے دو نام تھے، یا ان کو صحاب کہف کہہ لیں یا صحاب رقیم کہہ لیں۔ دوسری اس کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں کہ نہیں، یہ دو واقعات مختلف ہیں، ایک اصحاب کہف تھا جس کا ذکر ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اصحاب جو رقیم تھے وہ کوئی اور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہاں وہ جو ہے بیچ میں، یہ اور کے معنوں میں ہوگا، یعنی اور کچھ تھے. ٹھیک ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے اصحاب کہف غار کی وجہ سے, اور رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس پر غار تھی, تو ہمیں کوئی سے فرق نہیں پڑتا, بس یہ کوئی تھے. قرآن اور سنت خاموش ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ اصحاب کہف جن کا قصہ یہاں سنایا جا رہا ہے اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کے موقع پہ غار ثور میں جانا, اس میں بڑی مماثلت ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. کیا تھے یہ کان بنا یاتی ناجبا, کیا وہ ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یعنی غار کے اندر کے سارے حالات جو بھی ہم پڑھیں گے, پھر غار سے نکلنا, پھر زندہ ہونا, پھر لوگوں کو ان کا پتہ لگ جانا, اور پھر اس کے بعد طبعی موت مرنا, کیا یہ تم لوگوں کو بڑا عجیب لگ رہا ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون تھے. پہلی بات دیکھیے کہ قرآن میں ان کے بارے میں بس یہی بات آتی ہے. جب ہم احادیث کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کی زندگی میں جو کچھ بھی معاملات ہوئے, تو اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بتایا گیا. قرآن پاک کا انداز آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے, مقصد پہ نظر, قصہ کوئی نہیں ہے. لوگوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں, بلکہ لوگوں کے ذکر سے ہی تو بھرا ہوا ہے, لیکن انڈائریکٹ اشارتا. یہاں سے ایک تو عمل کی بات یہ بھی لکھتی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی خاطر اگر کسی کی بات کو یا کسی واقعے کو بیان کیا جائے اس طرح سے کہ لوگوں کو پوری بات بھی نہ سمجھ آئے, لیکن اس کے اندر سے عمل کی بات لے لیں, تو یہ مسنون عمل ہے. قرآن سے بھی یہ چیز ہمیں دکھتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تفاسیر کو کھولتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ واقعہ بائبل میں بھی آتا ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے یہ چیزیں تو نہیں بدلی نا, یہاں سمجھیے گا. آج کی تورات یا انجیل میں جو چینجز ہوئی ہیں نا, وہ عملی نقطوں پہ ہیں. پہلی بات, ہر وہ چیز جو ان کے عمل پہ جو چوٹ ڈالتی کہ اس کو وہ بدلتے گئے, لیکن اب اس قصے میں ان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ تو اس لیے تورات اور انجیل کے اندر جو کہانیاں یا قصص بیان کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا حرج, کوئی حرج نہیں ہے. لا تصدقو ولا تکذبو, نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو, چیک کر لو ان کی کوئی بات قرآن اور سنت سے خلاف تو نہیں ہے. خلاف ہے تو چھوڑ دو, ٹیلی کرتی ہے تو بیان کر دو. ہم ان کی کتاب سے کوئی عقیدے کی بات جب فقہ کا ایشو نہیں اخذ کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی بات تھی. تو بہرحال جب ساری باتوں سے ہم جمع کرتے ہیں تو یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں آج انگلش میں اگر آپ سنیں تو سیون سلیپرز کے نام سے کچھ کہانیاں معروف ہیں. یہ لوگ کون تھے, کہاں تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 ایئرز بعد کا یہ واقعہ, تقریباً 250 سال بعد کا واقعہ. 309 سال یہ غار میں سوئے رہے تھے یا مرے رہے تھے, تو لہٰذا جب یہ جاگے تو 550 عیسوی تھا. یعنی یہ جو آج ہمارا 2000 چل رہا ہے نا, 2014, تو یہ اس وقت 550 CE تھا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے یاد ہے آپ کو؟ عیسوی سالوں میں, 570. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے کا یہ وقت ہے. ٹھیک ہے, جب یہ باہر نکلے تھے. اب دوسری سوال ہے کہ یہ کہاں تھے, اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عقبہ اور فلسطین کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو راقیم کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی ان کو صاحب راقیم کہا گیا. انگلش میں آپ نے لفظ پیٹرا سنا, بس یہ اسی علاقے کی کہانی ہے. ہوا کیا تھا, اس پہ زیادہ ضرورت ہے بات کرنے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں بعثت کے وقت بظاہر وہاں ایک یہودی خان شخ یہودی بادشاہ کی حکومت تھی, لیکن وہ بادشاہ بس ایک کٹھ پتلی تھا. عملی طور پر پورا علاقہ رومنز کے ہاتھ میں تھا. پھر اشارہ کر دیتی ہوں, بادشاہ یہودی تھا لیکن اس دور میں یہودیوں کی کوئی نہیں سنتا تھا. کرسچینز یعنی رومنز اس کے اوپر اپنا سر رکھتے تھے, اور رومی خاندان اس وقت جو تھے وہ یہ شرک آ چکا تھا ان کے اندر, مذہباً بت پرست تھے. فلسطین کے مقامی باشندے یعنی جو اہل کتاب یا یہودی تھے, ان کو ایک ایسا وقت آیا کہ رومی جنرل ٹائٹس, ٹائٹس کا نام سنا ہوا آپ نے, یہ وہی شخص ہے, اس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کیا اور شہر کو تباہ کیا, ہیکل سلیمانی کو برباد کیا گیا, یہودیوں کو قتل کیا گیا. پیچھے سن چکے ہم یہ باتیں. جو یہودی وہاں سے بچ گئے ان کو ملک سے نکال دیا گیا. اب مقامی عیسائیوں کو اگرچہ اس علاقے سے بے دخل تو نہیں کیا گیا, لیکن حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور جو اس وقت تک بالکل ٹھیک مذہب پہ تھے ان پر رومیوں کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا تھا. آسان بات کر لیجئے, اس دور کا بادشاہ اپنے دور کے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتا تھا اور ان کو شرک پہ مائل کرتا تھا, مجبور کرتا تھا کہ اپنے عقیدے چھوڑو اور بت پرستی کو اپنا لو ورنہ سولی میں چڑھا دیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ پورے شہر میں بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ کوئی بھی اس طرح سے عمل کرتا ہوا دیکھا گیا تو اس کو تکلیف دی جائے گی, ٹارچر دیا جائے گا. جتنے بوڑھے لوگ تھے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے جو پیرنٹس تھے یا بوڑھے لوگ تھے, وہ بادشاہ کے ظلم و ستم کے خوف سے ڈر گئے اور انہوں نے بادشاہ کے کہنے پہ وہ کر لیا جو وہ چاہتا تھا. لیکن کچھ بچے, بلکہ شروع میں ایک آدھا ہی تھا لیکن مقصد نے ان کو ملا دیا یوتھ, ان کے بچوں میں اللہ تعالی نے وہ ایمان پیدا کر دیا کہ جب ہم حق پہ ہیں تو ہم بادشاہ سے کیوں ڈریں اور زبردستی اس کے طریقوں کو کیوں اپنائیں. انہوں نے ایک قسم کی آپ کہہ لیجئے کہ ایجیٹیشن کر دی یا بغاوت کر دی. بادشاہ نے ان کو 3 دن کا موقع دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو تمہیں ٹارچر دیے جائیں گے, جس کو آپ کہہ لیں کہ آج کے دور میں بجلی کے جھٹکے دیے جائیں گے یا تمہیں بھوکے شیروں کے آگے کیا جائے. یہاں یہ سمجھیے کہ یہ ان لیڈز کے بچے تھے, پڑھے لکھے, انفیوشن, حکومت کے اندر ان کا دخل تھا. کیوں؟ کہ اس دور کے اگر غریب غربا میں سے کوئی اگر بادشاہ کے خلاف بات بھی کرتا, کہتے ہیں بھوکے شیروں کے آگے اس کو ڈال دیتے ہیں, کھا جو, ان کے اوپر کیا زور ہے. لیکن یہ بچے بڑے گھروں کے تھے, بادشاہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا, لہذا دھمکیاں ہی دے رہا تھا, یہ کر لو وہ کر لو ایسا کر لو یہ کر لو. اب ہو کیا گیا وہ وقت کہ ان کا اگر اس شہر میں رہنا ممکن ہوتا, یعنی اگر ان کو شہر میں رکھنا پڑتا تو ان کا ایمان ختم ہو جاتا ورنہ جان ختم ہوتی. تو لہذا ان لوگوں نے بادشاہ کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر اس شہر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. پہلے ایک نکلا, تھوڑی دیر بعد ایک اور آ گیا, تم کدھر ہو دوست, سناؤ کیا کر رہے ہیں, کہا میں تو نہیں مانوں گا غلط بات. اچھا تیسرا, ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا. کتنے تھے؟ یہ ساری باتیں آج تمہیں آگے خود ہی ہم پڑھ لیں گے. جمع ہوئے, شہر سے نکلے, کسی غار میں پناہ لینے کی نیت کی. غار میں پناہ گزید ہوئے, گھروں کے آرام کے عادی تھے, دولت مند گھروں سے تھے, لاڈلے بھی ہوں گے. لیکن دیکھیے ان بچوں کو جب حق سمجھ آ گیا نا, تو نہ انہوں نے اپنے کیریئر کی پرواہ کی, نہ اپنے مستقبل کو کچھ سمجھا, کیا امنگیں ہوں گی, اور ٹین ایجر تھے سارے. لیکن جب حق اندر آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی ہم آیتوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا, کیونکہ سواب کوئی تھے نہیں, چونکہ اللہ پہ توکل کر کے نکلے تھے تو جاگتے رہتے تو بھوک بھی لگنی تھی اور ساری جسمانی ضروریات بھی ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر ایسی نیند مسلط کی کہ تقریباً 300 سال تک سوئے رہے. شمسی اور قمری کیلنڈر کا فرق کرے نا تو 309 سال بنتے ہیں. بالکل ویسے جیسے سورہ بقرہ 259 میں ہم حضرت عزیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا کہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا. ٹھیک ہے, الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اب 300 سال تک سوئے رہے, اگر ایک ہی جسم پہ سوتے رہتے تو بیڈ سول ہو جاتا. اللہ نے ان کے ساتھ انیوزل کام کیے, نیند کے دوران کروٹ بھی بدلی. جس غار میں سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پہ تھی کہ جہاں بالکل لوگ نہیں آتے, اور غار کا منہ جو تھا نا یہ شمال کی طرف تھا, نارتھ سائڈ پہ. اور آپ کو پتا ہے کہ سورج کی روشنی تو اندر آتی تھی لیکن چڑھتا سورج یا ڈوبتا سورج نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انکیوبیٹر سا بنا دیا کہ جتنی روشنی اور ٹیمپریچر ان کو چاہیے تھا اتنا آتا رہتا اور پلٹ جاتا. اور کہتے ہیں کہ آج بھی اس قسم کے ایک غار جیسی غاروں کا سلسلہ ترکی کے شہر افسس میں پایا جاتا ہے, یعنی آج کا. اور بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ 7 سلیپرز کے نام پہ, یہ ترکی کا علاقہ ترتوس کے نام ہے, یہ وہاں یہ واقعہ ہوا تھا. اور ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ہندوستان میں بھی کہتے ہیں کہ ایجنٹا کے نام پر کچھ ایسے غاروں کے سلسلے موجود ہیں جہاں بالکل یہی کیفیت ہے. اب اس 300 سال میں کیا ہوا؟ قسطنطین نام کے بادشاہ نے عیسائیت قبول کی, اس کی وجہ سے ساری رومن امپائر بھی کرسچین ہو گئی. 400 عیسوی کے لگ بھگ جو وقت گزرا تھا اس دوران دنیا کا حال بدل چکا تھا. وہ ظالم بادشاہ جو لوگوں پہ ظلم کرتا تھا اس کا دور گیا اور دنیا میں امن چین ہو گیا. جب ان کے لیے حالات موافق ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا. جب اٹھے تو کہا جاؤ کھانا لے کے آتے ہوئے کچھ سکے پاس تھے, وہ سکے دے کر بھیجا کسی کو کہ جاؤ کھانا لے آؤ, اور ساتھ ہی کہا کہ بہت کیئرفل رہنا, کسی کو ہماری خبر نہ ہو, کیونکہ بادشاہ ان کے پیچھے. تب ان کو تو نہیں پتا کہ اتنی صدیاں گزر چکی ہیں, وہ تو ایک معمولی نیند سوچ رہے تھے اپنی کہ ہماری نیند ایسی تھی. لیکن جب کھانا لینے گئے تو وہ 300 سال پرانے کرنسی اور اس کا حال ہولیا, لوگوں کو لگا یہ کون سی پرانی مخلوق آ گئی ہے. لہٰذا وہی ہوا جس کا ڈر تھا, اور اس وقت پھر لوگوں ان کو پتا چلا لوگ آئے. اب جو اس وقت کے لوگ تھے جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے حق کے لیے سٹینڈ لیا تھا تو انہوں نے ان کو بڑی عزت دی. لوگ تو ان کو بزرگ بنا کے ان کی قبر ان کے لیے وہاں بہت ہی زیادہ چبوترا بنانے والے پنڈت بن گئے. لیکن کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب یہ چیز لوگوں کو دکھا دی گئی کہ پہلی بات ہے کہ حق کا ساتھ دینے والوں کی اللہ دنیا میں بھی کتنی مدد کرتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے دکھا دیا کسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لوگ, تو بعد میں ان کو پھر طبعی طور پر مارا مر کے پھر اسی جگہ پہ ان کی قبریں بنی. اب لوگوں نے وہاں تھوڑی سی باتیں شروع کر دیں, کوئی کہنے لگا کہ ہم ادھر مسجد بنائیں گے ان کا, وہ کہہ لیجئے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو, مزار بنائیں گے. تو اس کو ساری چیزوں کو ہم پڑھیں گے, لیکن سننے میں یہ کہانی جتنی سمپل ہے اگر عملی طور پہ دیکھیں تو یہ کہانی بہت کچھ اپنے اندر رکھتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو لیں گے. آپ لوگ تو میرا حال بریک کے لیے ریڈی ہوں گے, لیکن آن لائن والوں کے لیے بہت تھوڑی کلاس ہوئی ہے ابھی, کیونکہ قصہ بھی شروع کرنے لگے ہیں نا, تو اگر چاہیں تو ابھی ہم بریک لے لیتے ہیں. کیا خیال ہے, ریڈی ہے بریک آپ لوگوں کی؟ جی چلیے ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں. اب یہاں ان کا قصہ شروع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10, اس اول فتشت الى القحفی, جبکہ جگہ پکڑی جوانوں نے غار میں. یہ جو لفظ ہے نا اوا, یہ وہی ہے جس کو آوا یو وی کہتے ہیں. ماوا کا نام سنا ہے جنت الماوا, وہی لفظ ہے. جگہ ہموار کرنا, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں حضرت نوح کے بیٹے نے کیا کہا تھا, سآوی الى جبل, پس میں جگہ پکڑ لوں گا پہاڑ پر. تو وہی لفظ ہے, اشارہ ہے ان بچوں کا گھر چھوڑ کر نکلنا. اور لفظ جو فتحیت ہونا ہے نا, فتحن کی جمع ہے, فتن یانگ ایج کو کہتے ہیں, وہ جوان جو بھرپور طاقت والا ہو. یعنی جب یہ یوتھ گروپ نکلا الن کافی کافی کی طرف غر کی طرف, فقال ربنا آتینا من لدنک رحمہ, تو ہم نے کہا کہ ہمارے رب دے ہم کو اپنے پاس سے رحمت, وحی لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے کاموں کو آسان کر دے. اللہ کے نام پہ نکلے لیکن دعائیں مانگ رہے ہیں, اور دو دعائیں, پہلی کہ من لدنک رحمہ, کہ اللہ ہم لوگوں سے تو مایوس ہیں لیکن تیرے پر ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں, رحمت مانگی. اور حقیقت یہ ہے کہ رحمت کیا ہوتی ہے, کہ اللہ دین پر استقامت دے. مشکل حالات میں انسان دین کو چھوڑ نہ دے. اور ساتھ ہی کیا مانگا, وہ ہے یہ, یہ تو لفظ ہے نا ہے یہ, اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا میں مہیا کرنا, وہی لفظ ہے, ٹو اویلیبل, اویلیبل کرنا. ہا یا حمزہ حیت کا لفظ بھی اسی سے, آسان کر دے ہمارے اس کام کو رشدہ, آسانیوں کے ساتھ. یعنی اے اللہ ہمیں اپنی مدد اس طرح سے دے کہ تو ہمارے اس کام کو مشکل نہ کر. بہت ہی خوبصورت اس میں ہمارے لیے میسج ہے. کیا میسج ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ جن حالات میں یہ لوگ باتیں سن رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اللہ کے نبی کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے. مکہ والوں کی طرف سے بھی وہی ظلم و ستم تھے جو اس بادشاہ کی طرف سے اس دور کے لوگوں پہ تھی. اور اصحاب کہف کے قصے کو سامنے رکھیے تو تھوڑا سا حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقابل بھی لازمی ہے. کیوں؟ یہ قصہ حضرت عیسیٰ کے دور کے لوگوں کا تھا اور اب آگے اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے ہجرت کرنی تھی تو حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ مماثلت تھی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخری نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. بات پیچھے بہت دفعہ کہی ہے لیکن پھر یاد کر لیں. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل نے تورات میں بہت ساری تبدیلیاں کی, دین کو آسان بنانے کی کوشش کی, اضافے کیے, تورات کے آسان احکامات کو اپنے اجتہادات سے جب مشکل کیا تو حضرت عیسیٰ نے سٹینڈ لیا, حق پہ آ گئے, کہا کہ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے. جو ہی حضرت عیسیٰ نے یہود کے علماء کی خیانتوں کا پردہ چاک کیا تو یہودی ان کے دشمن بن گئے. انہوں نے یہ الزام لگا دیا آپ کے اوپر کہ آپ دین کو آسان کر رہے ہیں. یہود کے علماء نے حکومت کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت عیسیٰ پر مقدمہ کر دیا. کس چیز کا آپ کو پتہ؟ مرتد ہونے کا, کہ یہ تو دین سے نکل گئے, یہ تو دین کو آسان کرتے جا رہے ہیں, دس اینڈ دیٹ. پیچھے کہانی سن چکے ہیں سورہ مائدہ میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کرنے والوں کی کوشش کو ناکام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلا لیا. اتنی بات تو سنی ہوئی ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے چند گنے چنے, روایت میں آتا شاید 12 لوگ تھے, ان کو یہ سونپ کے دے گئے کام کہ میں تو اب جا رہا ہوں, تم نے اب ڈٹنا ہے. بالکل آپ اس کو یہاں رکھ کے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رکھ لیجئے. حضرت عیسیٰ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہت سارے مشکل حالات آئے. آپ کے دور میں بھی یہود کے, مدینہ کے یہود جو تھے انہوں نے بہت ساری تبدیلیاں جو کی تھی آپ نے اس کو کھولنا شروع. خیر سارے حالات سے گزرتے ہوئے حجت الوداع کے موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے سامنے یہ پیغام دیا کہ میں جس دین پہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں اب اس کی تم نے تبلیغ کرنی ہے. جو نقطہ یاد ہے اس کو سمجھیے گا, بڑا ہی گہرا نقطہ ہے, یعنی مجھے تو ابھی کہتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ آسمان پہ جانتے ہوئے 12 لوگوں کو کہہ کر گئے کہ اس تبلیغ کرنا, اسلام, عیسائیت کو پھیلانا. آج دنیا میں عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, بائی نمبرز اینڈ فگرز عیسائی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ. اللہ کے نبی جو آخری نبی تھے کتنے لوگوں کو کہہ کر گئے؟ لاکھوں کو. تو آج مسلمانوں کا دین کی تبلیغ سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہے دکھی بات. درد کو محسوس کیا آپ نے؟ فلا لک باخ نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث یا سبا. یاد رکھیے, اس قصے کو پڑھ لے یا کوئی اور قصہ پڑھ لے, دین کے لیے قربانیاں صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونپے ہوئے اس کام کی اہمیت سمجھتا ہے کہ مجھے وہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم نے دوسروں کو پیغام دینا. لیکن آج ہم مسلمان دنیا کے دجل میں آ گئے اور اس دنیا پہ ریجھ گئے کہ جس کو اللہ نے کچھ دنوں کے بعد چٹیل میدان بنا دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان چند لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیا. اس دور میں بادشاہ جو مشرک تھا, جس کا ذکر ابھی ہم نے سنا, چند نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کو جا کر تبلیغ کرتے ہیں. جب بادشاہ کو ان کے عزائم کا پتہ چلا تو بادشاہ نے ان کے اوپر ظلم کرنا چاہا اور ان کو پکڑانا چاہا. ایک اکیلا تھا, جب اس کو پتا چلا کہ ایک اور بھی ہے تو وہ دوسرے کا نام سن کر جم گیا. تیسرا, اور وہی بات ہے کہ تنہا چلے تھے, لوگ ملتے رہے اور قافلہ بنتا گیا. تو گویا کہ یہاں ہم جن لوگوں کی بات سن رہے ہیں نا, یہ بارش کا پہلا قطرہ تھے. اور یہاں رحمت سے مراد ہے دین پر اس وقت میں عمل کروں جب میرے ارد گرد والے نہ کر رہے ہوں. دین پر عمل کی توفیق یہاں مراد رحمت ہے. ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ, پھر اس پہ جم جاؤ. پھر دوسرا اس میں عمل کا نقطہ ابھی تک کی بات میں کیا ہے کہ ہم مقصد لوگ اکٹھے ہو کر کام کریں. یہ آج ہم مسلمانوں کی ڈکشنری سے نکلتا جا رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے اس قصے کو ابھی تک جتنا پڑا اس میں سے, کہ انسان کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سے دعا نہ مانگ لے. پھر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مقصد نے ان اجنبی لوگوں کو جوڑ دیا, مقصد نے لوگوں کو جوڑ دیا. آج بھی جو چیز مسلمانوں کو جوڑے گی نا انشاءاللہ وہ مقصد ہے. پھر اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کسی دور میں, یعنی آج کی دور لے لیں, جب بھی کسی دور میں روایتی دین کے مقابلے پر شعوری دین پھیلے گا نا تو اختلاف ضرور اٹھے گا. جو آج اٹھتے ہیں قرآن کی تعلیم جتنی عام ہوتی ہے وہ لوگ مس فٹ فیل کرتے ہیں کہ جو معاشرے کا حصہ بنے ہوتے ہیں. چلیے تھوڑا سا سمجھ لیں کیونکہ ہم اپنے عمل کے لیے پڑھے ہیں, ہمیں کیا لگے یہ کون لوگ تھے, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہر جمعے کو کیوں پڑھتے ہیں. آپ میں سے کتنے دو ساتھی ہیں جو ہر جمعے کو سرکا پڑھتے ہیں؟ سبھی پڑھتے ہیں نا. کبھی آپ نے اس پہلے قصے کو اپنی زندگی میں آزمایا؟ سارا خاندان ایک طرف ہے اور آپ اکیلے ایک طرف کھڑے ہوتے, لوگ آپ کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں, آپ ان کے خوف سے گناہ چھوڑتے ہیں, لوگ اللہ کی نافرمانی کی جگہ پہ آپ کو بیٹھنے پہ مجبور کرتے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر کیا پڑھتے ہیں آپ ہر جمعے کو؟ یاد رکھیے اس قوم, آگے لفظ آئے گا, جب وہ کھڑے ہوئے اللہ کی مدد آ گئی. دکھ کی بات ہے کہ آج وہ روایتی دین ہے ہمارا, داڑھی بھی ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ مردوں میں, نقاب بھی ہے, حجاب بھی ہے, روزے بھی ہیں, قیام اللیل بھی ہے, تہجدے بھی بہت ہیں, لیکن جہاں کوئی ہماری روایت آتی ہے ہم اس کے آگے بند نہیں باندھتے. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, خاندان کا مسئلہ, رشتہ داری ٹوٹ جائے گی, اپنے بیگانے ناراض ہو جائیں گے, خفا ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کے خوف سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں کہ لوگ نہ ناراض ہوں. یاد رکھیے لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا, اور یہی چیزیں آپ کی قیمت بڑھاتی ہیں اللہ کے پاس. نمازیں تمہاری بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں, روزے تو ہمارے بھی اللہ کو پتا کیسے. تو جتنا زیادہ آپ سٹینڈ لیں گے نا اللہ آپ کے ساتھ اتنی مدد کرے گا. دیکھیے آپ یہاں بیٹھی ہیں, یہاں تو چلیں اسکول کالج ہے نا, یہ ہماری کلاس چل رہی ہے, اس کو چھوڑ دیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہو بڑے آرام سے, اتنے میں آپ کو آپ کی دوست کا فون آئے, سناؤ بھائی کیا حال ہے, میں نے بڑی اہم بات بتانی ہوگی. اچھا میرے بارے میں؟ پھر تو یہ اہم ہی ہوگی چونکہ میں جو بہت اہم, تو بس پھر فٹ فٹ آ جاؤ, چلو چائے بناؤ میں آتی ہوں. اب وہ آ گئی. اب امیجن کریں, کیونکہ یہ منظر کریٹ کر کے آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ شاید ہمیں کہیں کچھ نظر آ جائے. اب آپ کی وہ دوست آپ کو چسکے لگا لگا کے سناتی ہیں, کل رات میں ایک پارٹی میں تھی, تمہیں پتا تمہاری سانس آئی نہیں تھی وہاں. اچھا بس آپ کی سانس تو کر گئی, خیر کیا ہوا؟ کہتی کہ بس پھر وہ تو تمہارے خلاف بول رہی تھی, اتنا بولی یہ ہوا, چار چھ لوگ اور بھی ان کے ساتھ مل گئے. اب آپ کا وہ جو چائے کا کپ ہاتھ میں تھا وہ کم گرم اور آپ کا دماغ زیادہ گرم ابل رہا. اچھا جی یہ وہاں پہنچ گئی اور کیا ہوا؟ خیر قصہ مختصر, وہ ساس بیچاری کے بھی گناہ معاف ہی ہو رہے تھے کہ اتنے میں آپ کہتی ہیں تمہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا؟ اچھا پھر وہ آپ کی دوست آپ کو کہتی ہے وہ فلاں ہے نا, وہ یاد ہے وہ ہماری دوست بھی ہے اور تمہاری رشتے دار بھی ہے دور سے. ہاں کہتی وہ ایک دم اٹھی تو وہ تو سامنے کھڑی ہوگی تمہاری ساس کے, کینڈی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, یہ تو ایسی نہیں ہے. اب آپ ٹھنڈے ہو گئے. سچی اور اس نے کیا کہا پھر اور کیا؟ اور وہ بتاتی جاتی ہے نا تو آپ کے دل میں اس دوست کی کیا اہمیت ہوگی, دل چاہے گا اس کو گلے لگاؤں اور چوم لوں. بس جو آپ کی دوست نے آپ کے لیے کیا, اتنے سے ہم, اتنی سی ہماری ساس اور اتنی سی ہماری دوست, وہ بڑی ذات ہم سے یہی چاہتی ہے, یہ ہے سچا دین. مجھے تو یہی سمجھ آیا. میں تو نہیں کہہ سکتی نماز میں جھوٹے منہ سے یا کا نعبدو یا کا نستعین, اور میں تو یہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتی اللہ کو کہ اہدنا صراط المستقیم, کہ اللہ مجھے راستہ سیدھا دکھا اور جب موقع آ جائے میرے گھر میں میرے دوستوں میں میرے رشتہ داروں میں پیاروں میں تو میں کہتے سوری اللہ آپ کو بھی تو پتا ہے نا وہ میرے رشتہ دار ہیں, پھر ناراض ہو جائیں گے, آپ تو اپنے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو حقیقت سے اپنے آپ کو اس پرچے میں سرخرو پاتے ہیں قیامت کے دن کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر کے دن بندے کو کہہ دے کہ یہ بندہ مجھ سے خفا ہے, سارے جہاں سے خفا ہے میرے لیے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں وصلت ہے, جہاں ارادے ٹوٹتے ہیں, اور جہاں چھ میگوئیاں ہوتی ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے جیسے لوگوں سے ہم ڈر جاتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ. جی نورین انٹی تشریف لائے. میرا خیال ہے آپ ہم سب سے زیادہ تجربہ کر رہے ہیں اس حال میں, رائٹ؟ ان سے بڑی عمر کا تو نہیں کوئی. بعد میں ٹاس کر لیں گے, ادھر آئیے تشریف لائے. میں نے آپ کو عزت دی ہے کہ آپ ہم سب سے زیادہ دنیا دیکھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب عمل کے موقع آتے ہیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے جو ان ینگ بچوں کی تھی؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو یہ کہوں گی کہ ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتے, کہ جو سیکھ رہے ہیں. بابا جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شادی کچھ آتا ہے تو اس میں ہم پھر وہی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو ہمیں چھوڑنی چاہیے. اگر کوئی کھڑا ہو جائے, جیسے میں کہتی ہوں بھی میں خاندان کی بڑی ہوں, میں نہیں آؤں گی.
اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں بھی بڑا بنایا.
جی میں پارٹی میں نہیں آؤں گی تو شاید کوئی مطلب برا تو خود لوگ بناتے ہیں کہ بھی کیا ہے دین, تھوڑی ہی کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. مگر میرا خیال ہے کہ ہم سب غلط ہیں, کہ دین جو کہتا ہے اس طرح ہم تو چل ہی نہیں رہے. میرا تو دل اتنا اندر سے مطلب دکھی ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں سال سوا سال ہو گیا, اس میں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا کہ چینج آیا ہے. کوئی آیا ہی نہیں ہے کوئی بھی, کیونکہ ہم ڈرتے ہیں, واقعی ہم ڈرتے ہیں رشتے داروں سے کہ ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے. میری عمر اتنی ہو گئی ہے ماشاء اللہ, 70-71 شروع ہوا ہے ابھی, تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ شروع سے میرے دل میں خدا کا خوف بہت ہے. میں روتی بھی ہوں ڈرتی بھی ہوں کہ یہ کرنا چاہیے, پھر بھی نہیں ہوتا. لوگ چھوڑتے ہی نہیں ہیں, کہ میاں ہی میرے کہتے ہیں کہ بھائی چلو آؤ, اور کیا ہے آپ کچھ ساتھ لگتا ہی نہیں ہے.
جزاک اللہ,
آنسو نکلتے ہیں کوئی ساتھ نہیں لگتا.
جزاک اللہ. جی شرط آپ اور کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں.
نہیں بس یہی ہے کہ ہم سارے کیوں نہیں ہوتے. واقعی جو یہ صحابہ کاف کا قصہ ہے وہ 7 یا 8 میں نے ان کی ڈاکومنٹری دیکھی ہے کہ ایک اٹھا تھا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, ایسے ہی وہ جوان اٹھ کے تو اپنی ایمان پکا تھا ان کا تو وہ اٹھ گئے تو کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہم بھی اٹھے تو کامیاب ضرور ہوں گے.
جی شرط آپ کیا کہتی ہیں؟
میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی. کچھ دن پہلے ہماری فیملی میں ایک شادی تھی, استاذ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ذکر کر سکتی ہوں.
ڈیٹیلز نہ بتائیں کسی کی.
جی اس میں ہم لوگ گئے اور پہلے تو میں جانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ ہم لوگوں کو بڑے مکس ادھر سے میسیجز مل رہے تھے کہ یہ مکس کر گئے, پھر عورتوں کا ایک الگ ہوگا مردوں کا الگ ہوگا, تھوڑا پارٹیشن ہوگا. لیکن ہم لوگ تھوڑا اپنے آپ کو صحیح طرح کور کر کے گئے اور جانا پہلی بیس پہ تو جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے, لیکن بس مجبوری کی وجہ سے جانا پڑ گیا. تو وہاں جا کے دیکھا تو حالات اس قدر عجیب و غریب تھے کہ ہم لوگ اسٹارٹنگ میں ہم لوگوں کو شروع میں ہی گئے تو شروع سے ہی پتا چل گیا کہ فل ٹائم مکس ہے یہ والا کام. تو ہم لوگ استاذہ جی بھی میرے ساتھ تھے اور کچھ اور بھی ساتھی تھے, تو ہم لوگ جا کے مغرب کا بالکل اینڈ وقت تھا تو ہم لوگ وہاں جا کے بیٹھے اور ہم لوگوں نے وہاں مغرب کی نماز ادا کی اور ہم لوگ پھر وہیں بیٹھے رہے. ہم لوگوں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ ہم لوگ اندر نہیں جائیں گے, باوجود اس کے کہ ہمیں خاندان کا کہ ہمارا پورا خاندان 400 لوگ تھے تو وہ ہمیں ایک پریشر تھا کہ یہ لوگ کیا ہوگا کیا کہیں گے. لیکن खुदा गवाह के दिल में कोई शर्म, कोई मलाला, कोई गम नहीं था, सिर्फ अल्लाह को राजी करना हमारा मकसद था और इस पर हम लोग बड़े खुश रहे माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि जो स्टैंड ये छोटा सा अल्लाह ताला ने हमसे करवाया या किया, मैं समझती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके एक दो दिन के बाद फिर उसी शादी की एक और दावत भी थी, तो उसमें भी जाना लाजिम था कि उन्होंने कई दफा हमें मेरा ख्याल 30 सालों में बुलाया हुआ था, तो गए हम लोग बिल्कुल वह पर्दा होके। और वहां पर उस तरह का मर्दों औरतों का इख्तलात नहीं था, लेकिन जब जिक्र हुआ तो हम लोगों ने कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमें आपसे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गिला नहीं, कुछ नहीं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबने कहा कि हम आपको मिलने आए तो आप नहीं थे, मैंने कहा हम लोग तो बैठे रहे हैं और सारे माशाल्लाह आके हमें मिले हैं और बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो अल्लाह ताला इज्जत देते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे और आइंदा भी हम लोगों को इस बात पे स्टैंड लेने वाला कर दे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आप देखिए कि दूसरे में कुछ भी नहीं करते, हमारे अपने अंदर ही जरूरत नहीं होती, किसी की तो कोई मजबूरी हो सकती है, हमारी क्या मजबूरी। अब ये जो बात इन्होंने बताई है इसको पीछे कर दें, लेकिन कई सवाल जिनों में उठेंगे, क्या फिर मिक्स गैदरिंग में हम ना जाएं, क्या हम नहीं जाते, क्या हम फिर जहाजों में नहीं बैठते, बाहर होते हैं तो मर नहीं होते, सब कुछ ठीक है, हम वहां हम इन्वाइटेड तो नहीं होते, मजबूरियों में जाते हैं ना, इन्विटेशन तो नहीं होता। तो मेहमान की तो एक इज्जत होती है, जब आपको कोई बुलाता है तो आपको इज्जत देता है ना, और अगर वो आपके लिए आपके चॉइस है, और दूसरी बात है कि वहां तो कोई फितना नहीं किया, उनको तो नहीं बताया, दूसरों को तो नहीं मजबूर किया। इवन अगर इशरत गवाह इधर कि हम जिस जगह पे बैठे थे, तो कितनी दफा मैंने इनको भी और इनकी सास को भी कहा कि आप मेरी मदद से ना रुकिएगा, आप जाए, और अगर ये जगह हमें ना मिलती जहां हम बैठे हैं तो मैंने भी जाके बैठ जाना था, सिर्फ इतना ही होना था ना कि निकाब में बैठती, क्योंकि मैं पता था म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक होता फिर नहीं जाना था, मिक्स गैदरिंग में मैं चली जाती हूँ, लेकिन जहां तक आप खुश रह सके खुश तो रहे, वहां मैंने निकाब में बैठना था, वहां मैं जब अलग वो ऐसी फालतू चीजों का कमरा था, मैं बैठे हमने निकाब खोल दी, वहां बैठती तो ला मुहाला मैं जो माहौल देखती, मर्द औरतें और औरतें इतनी सजी हुई, और उस वक्त तो फर्क ही मिट जाता है कि कौन क्या लग रहा है और कौन किसकी भाभी और बांधे, मर्द दाढ़ियों वाले निकाबों वाली औरतें, एक दो लोग वहां अगर निकाब भी पहन के फिरते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि खुश तो नहीं रह सकते। देखिए आप अपने ऊपर ले, जब आपको खिलाफ तबीयत माहौल में रहना पड़े तो क्या होता है, मैं दो तीन चीजें बता देती हूँ। सबसे पहली बात है भवें तन जाती है, दिल जोर जोर से थकता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है और बदगुमानी आती है। पूछें खुद से, जब आप और मैं मजबूरियों में ऐसी जगहों पे जाके बैठते हैं ये होता, हम तो स्माइल मुस्कुराते प्यार से सच्ची समरी औरतें से आप डोर पे खड़ी कर दें, हर बंदा जो गुजर है वो आपकी बेगम और आप बच्चे की मां और बीवी फलां को देख के जाता है, क्या ये दीन है, ये रिवायती दीन है, ये मस्जिद का दीन है। और आम लोगों की तो परवाही, जो हमें क्या पता दूसरे क्या करते हैं, लेकिन जब हम मुसलमान दीनदार लोग बाशौर लोग क्या करते हैं, तो कोई एक बंदा तो खड़ा, और मैं ऐसी बेवकूफ बन के खड़ी थी, वहां अंदर गए हैं साफ दिख रहा था कि मिक्स गैदरिंग है, तो मैं जाके बड़े प्यार से उनको मिलकर कहती जी, मैंने कहा हम सिस्टर्स ने कहां बैठना है, तो वो थोड़ी सी मेरा सवाल अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए कि वो सोचिए इनको नहीं दिख रहा कि औरतें बैठी हैं। मैंने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि मुझे पता है कि आपने औरतों का कुछ और इंतजाम किया होगा, तो हमने किधर बैठना है, वो अच्छा अच्छा मैं पूछती हूँ। उतने में घर वालों में दूसरी सामने मैं उनको मिली, मैंने कहा जी हमने नमाज किधर पढ़नी है, अच्छा हाँ ये तो सोचा ही नहीं, अच्छा अभी बताते हैं, हम खड़े रहे, मेरे साथ जो थे ये कहते हैं बैठे हैं पीछे वो कोने में बैठे, मैंने कहा आप सब्र तो करें, हमें खड़ा तो रहने थे थोड़ी देर, सब जो बैठे हैं तो हम चार लोग खड़े तो रहे, किसा मुख्तसिर जो उन्होंने कोना पीछे ढूंढ के नमाज के लिए जगह दी, बस वो हमारे लिए गोशे आफियत, इतना इंजॉय किया, क्या हुआ अगर कोई नहीं मिला, नहीं हमने, और वहां बैठते तो यकीन करें हमने हीटें करनी थी, देखो वो क्या लग रही है, उनको देखो वो कैसी है, बेपर्द लग रही है, ये क्यों बदगुमान लेके, हम तो किसी के बारे में कोई बदगुमानी नहीं लग, नहीं खाना मिला होगा ना से, खाना खाने जाते हैं हम शादियों में, बात समझ रहे ना बात की, तो अपनी इज्जत करवाएं, क्योंकि मुझे वहां ये फील हो रहा था कि मैं मेहमान हूं तो मेरी इज्जत करनी चाहिए उनको। बाकी रह गई बातें, आपका जहां दिल जाता है जाए, मैं कोई फतवे नहीं दे रही, लेकिन यहां आज बात ना तो पर्दे पे, इसके बारे में सवाल ना करिएगा, ना यहां शादियों पे, ना मिक्स गैदरिंग पे, ये सारी बात इस कामों पे जो आगे हम पढ़ेंगे। स्टैंड लेना सीखे। और मुझे तो जरा सा भी गिल्ट नहीं है क्योंकि मैं खुश आई हूं वहां से। फिर मैं एंड पे जब वापस जब निकल रहे थे मुझे अंदाजा था, तो फिर मैं अंदर गई और जो भी घर वाली थी तो मैं उनको ढूंढती भी गई और मैंने उनको फिर मिली, और मुझे देख के एकदम वो एम्बेरेस थी रियली, क्योंकि उन्होंने मैंने जिस तरह भी हुआ उनसे फिर बाद में मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं उनको मिली। मैंने कहा अच्छा जजाकअल्लाह हम जा रहे हैं दिस एंड दैट, तो उन्होंने कहा हमें दो में याद रखिए। कोई बदगुमानी लेके नहीं आई किसी को वहां बैठ के, उनके बारे में हमने बैठ के डिस्कस नहीं किया कि देखो ये क्या करते, अपनी आफियत है तो मैं क्यों अपने आप को मुश्किल में डालूं। मुझे तो घबराहट होती है, यहां भी आते ही मेरी ख्वाहिश होती है मैं अबाया उतार दूं, मुझे आदत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फिर बाहर जाते हुए फिर कुछ और पहनना चाहिए, तो हम अंदर और बाहर में फर्क नहीं कर पाएंगे। और मजबूरी क्या, मैं ये सोचती थी कि उनकी मजबूरी हो सकती है, उसके आगे नहीं चली उसके आगे नहीं चली, मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जबकि एक मौका भी मिल गया, ना होता तो शायद वहीं बैठ के आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बहरहाल ये कि उस दिन फिर मैं उस वक्त अपने दिल को पूछ रही थी कि अल्लाह ताला ये छोटा सा स्टैंड आपके लिए, और कोई फितना नहीं क्रिएट किया, लेकिन आज हमारा वहां चार लोगों का खड़ा रहना शायद बाद में किसी एक बंदे के दिल में अगले शादी के मौके पर ख्याल डाल दें, सिर्फ एक कोने में एक पर्दा डाल दें कि मस्तूरात इधर बैठ जाए। पहले दौर में होता था, अब औरतें ना मस्तूरा रही ना मस्तूरात की जगह रही, सच्ची जो बात है। तो बहरहाल हम किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं सोच रहे इस वक्त, लेकिन अपने अंदर ये जुरत पैदा कीजिए, और इस जुरत की बुनियाद पे अल्लाह ने यहाँ साहब कहाव का नाम लिया। ये याद रखिए, क्या आपने अभी तक, अभी पढ़ेंगे आगे बहुत कुछ, लेकिन अभी तक भी और पूरा किस्से के तर्जमे को भी अगर आपने पढ़ा, इनकी नमाजों का जिक्र आया, इनके रोजों का जिक्र आया, तहज्जुदों का, क़ियामुल लैल का, सहरियों का, उम्रों का आया, हज का आया, किस चीज के जिक्र है अल्लाह ने कि जब वो खड़े हुए, ये हज नहीं है हमारे पास, बाकी पांच की जब सात नमाजों में खड़े रहे, वक्त पढ़ने पे नहीं खड़े होंगे ना तो बेकार है। ये ऐसे ही है, मैं मुझे जो बात कहते हुए मिसाल दिन में कि कोई आर्टिस्ट है रिहर्सल करता रहे, मैं यूं आऊंगा स्टेज पे, मैं यूं खड़ा आऊंगा, फिर कोई कहेगा तो मैं बोलूंगा, 10 दफा दिन में प्रैक्टिस करे 2-3 महीने से, और जिस वक्त स्टेज पे आके खड़ा होने का वक्त है तो उस वक्त खड़ा ना हो, कोई देगा उसको प्ले? तो ये सोचने की बात है, इस वक्त इस शौरी दिन को फैलाने की जरूरत है। आगे इंशाल्लाह बाद में पढ़ते हैं, पहले ब्रेक लेते हैं कि क्या फिर अल्लाह की मदद क्या आई। अभी तो ये आपने हमारे इंसानों के तजुर्बे सुने, जब आप अल्लाह की जुबान से सुनेंगे, अल्लाह सुब्हानहु तआला का कलाम सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि इस रास्ते में फिर मजा कितना आता है। वहां बैठों को उतना मजा नहीं आता जितना वहां से हटमों को मजा आ जाता है। जी नशीन, देखिए आपका सफर अभी नया है, आप अभी खुद खड़ी हो जाएं फिर स्टैंड लें, क्योंकि आपने भी रमजान के बाद ही ज्वाइन किया ना।
तो मैंने उनको देखा स्काफ में ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से पहनना शुरू की है, तो मुझे कहती है मैं तो अलहमदुल्ला स्काफ तो मैं हमेशा से पहनती हूँ, मुझे कहती है यार पहनते हो तो शादी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे।
यदि एक शादी के मौके पे ये स्काफ का एक गज का टुकड़ा हमारे लिए बोझ बन जाता है, व्हाट डज इट मीन? जी
तो अगर आप वहाँ पे बैठते हैं और बैठ के मिसाल एक टाइम करें कि हम तो लोगों की तरह ही हैं, कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है,
तो ठीक है वो तो करते ही हैं, वो तो मैंने पहले कह दिया आपको कि जब मौका ना हो तो फिर यही करते हैं, और हमें पहले भी अंदाजा हो रहा था कि ऐसा माहौल बन सकता है, तो ये तो हमने एक अपना हक लिया ना, ना मिलता तो ले लेते हैं।
होटिंग भी कर रही हैं और पार्टीज और शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप ये कर सकते हो, तो सम टाइम थोड़ा सा इस लिहाज से भी हम स्टैंड अगर लेके बजाय बाहर जाने के, हम उनके अंदर है कि उनको अगर एक मिसाल दें तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा।
मैंने आपको अर्ज किया कि मौके की मुनासिबत से ये एक हक है जो इस्तेमाल किया, आप अगर वहाँ मतलब हम ज्यादा खुश रहे, अगर वहां बैठते तो हम ज्यादा खुश ना रहते, ठीक है ये चीज है, तो जिस तरह के हालात हो वैसे डील कर लें। कितने मिनट की ब्रेक है इनकी? जी 15 मिनट की ब्रेक है, ऑनलाइन पे भी आप लोग टाइम नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह इसके बाद आगे चलते हैं। जो भी करना चाहते करते रहिए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम।